الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالی تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم سب کے سب دنیا میں اسی لیے آئے ہیں تاکہ آخرت کے لیے کچھ عمل کر جائیں. دنیا کھیتی ہے اور اس کا پھل ہمیں آخرت میں ملے گا. اگر انسان اچھا کچھ بوتا ہے تو اچھا نکلے گا، کوئی بری چیز بوتا ہے تو پھر بری چیز آئے گی ہاتھ میں. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی، اگر پھل اور فروٹ کے پودے آدمی زمین میں لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ پھل اور فروٹ عطا فرمائیں گے، اور اگر آدمی کانٹے زمین میں بوئے گا تو کانٹے ہی نکلیں گے. تو اسی طریقے پر یہ دنیا اللہ نے دار العمل بنائی ہے. بے شک ہمارے دنیا کے سارے کام اپنی جگہ مطلوب بھی ہیں، کرنے بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آدمی اسی میں سر سے پیر تک ڈوب جائے اور اسی کو اپنا مقصد بنا لے. یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. کھانا پینا، کمانا، گھر بنانا، گھر بسانا، شادی کرنا اور جتنے بھی دنیاوی علائق تعلقات ہیں اور آدمی کا ملنا جلنا، یہ سب ذریعہ ہے، مقصود نہیں ہے. دنیا میں انسان بہت اہمیت دیتا ہے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، بچوں کو، کسی بھی فرد کو. قیامت کا دن آئے گا، اللہ نے فرمایا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ قیامت کے دن انسان ہر ایک سے بھاگے گا. دنیا میں دولت جمع کر رہا ہے کہ اولاد کے کام آئے گی، بیوی بچوں کے کام آئے گی، اور جیسے ہی میدان حشر قائم ہوگا یفر المرء، بھاگے گا. کہیں مجھ پر کوئی حساب نہ ڈال دے، کہیں مجھ پر کوئی جرمانہ نہ ڈال دے، کوئی تاوان نہ ڈال دے، اور کہیں مجھے اس کے بچانے کی فکر نہ کرنا پڑے. من اخی، اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امی، اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابھی اپنے باپ سے بھاگے گا. بتاؤ کتنا قوی رشتہ ہے یہ. بھائی بھائی کا رشتہ کتنا قوی ہوتا ہے، ماں کا رشتہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، باپ کا رشتہ کتنا قوی ہوتا ہے. یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. سورہ یاسین شریف میں نہیں، کسی اور صورت میں، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن نفخ سور ہوگا، قیامت میں سور پھونکا جائے گا، بس پھر ساری رشتے داریاں ختم. فلا انصاب، کوئی نسب نہیں رہے گا. علماء نے لکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو نسب ہے بھائی. آدمی جس سے پیدا ہوا وہ والدہ ہے، جو ان کے ساتھ تھے وہ والد ہیں، جو ساتھ میں پیٹ میں رہا وہ بھائی ہے، اور پھر بیوی کا رشتہ ہے. یہ سب کچھ ہے، چونکہ نسبی سلسلہ چل رہا ہے، سحری سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ رشتہ داریاں تو یہاں ہیں، لیکن وہاں جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہاں کوئی نسبی سلسلہ نہیں ہوگا. وہاں تو زمین میں سے ہر ایک پیدا ہوگا. وہ ریڑھ کی ہڈی جو ایک بہت ہی ذرے کی شکل میں ہے، وہ زمین میں دفن ہے ہر انسان کی، وہ ختم نہیں ہوتی. صاف حدیث شریف کا مضمون ہے، مفہوم ہے، کہ انسان مکمل مٹی ہو جاتا ہے، خاک ہو جاتا ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا. ایک زمانے کے بعد سب کچھ صاف. یہ جسم جس کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد قبر میں جانے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا، اور شکر کرو خود بخود ختم ہو رہا ہے. یہ ظالم کافر تو جلا کر ختم کرتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اپنی آنکھوں سے جلا رہے ہیں اور اس کی تکلیف کو، اس جلنے کی تکلیف کو دیکھ رہے ہیں، اس کی بدبو کو دیکھ رہے ہیں، انہیں پھر بھی احساس نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو شکر ہے کہ ہم سے غائب ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نظام تکوینی چلتا ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. دیکھیں خود انسان میں جسم کے بہت سے ایسے اجزاء ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم کاٹتے ہیں ان میں تکلیف نہیں ہوتی. یہ ناخن بڑھتے ہیں 2 ہفتے 3 ہفتے میں بڑھتے ہی نہیں بڑھتے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم ان کو کاٹتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں تکلیف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا کنیکشن رکھا ہے کہ جب تک یہ اندر ہیں تو حیات ہے، زندگی ہے. اب جب یہ ناخن بڑھنے شروع ہو گئے، اللہ نے وہاں سے حیات کا، زندگی کا سلسلہ ختم کر دیا. اب اس کو کاٹو تو کوئی تکلیف نہیں. سر کے بال ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں انسان اسے کاٹتا ہے، کیوں؟ کہ اللہ نے سر کے بالوں میں حیات نہیں رکھی. یہ بڑے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو گئے، چلو تھوڑے کم کر دو. اللہ نے اجازت بھی دی کم کرنے کی، کاٹنے کی. اب یہ بال کی کٹنگ ہوتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ایسی جب انسان کا جسم قبر میں جائے گا اور وہاں دفن ہو جائے گا، روح اس کے ساتھ نہیں ہوگی، تو اب جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ قدرتی نظام چلے گا. اس نظام کے تحت میں اللہ تعالیٰ دھیمے دھیمے اس جسم کو ختم کر دیتے ہیں، اور وقت آئے گا کہ جسم بالکل ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. سال بھر 2 سال کے بعد جیسا جیسا موسم جہاں کا ہوتا ہے، وہاں کے اعتبار سے حالات بدلتے ہیں. ہاں، معاملہ سارا روح کے ساتھ رہتا ہے. پھر جب تک یہ عالم عالم برزخ ہے، یعنی نفخ سور سے پہلے کا عالم ہے، اور دنیا سے چلا گیا ایک نئے عالم میں چلا گیا، اس کا نام ہے عالم برزخ. وہاں سارے معاملات برزخ میں حیات روح سے متعلق ہیں، روح سے سارا معاملہ، خوشی کا، غمی کا، عذاب کا، ثواب کا، ہر چیز کا. یہ دنیا ختم ہو گئی اور جسم یہاں پر ختم ہو گیا، اور ہم نے اللہ کے حکم کے تحت قبر میں دفنا دیا. اب دفن ہونے کے بعد پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ہاں، چونکہ اسی انسان کو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں وہ انسان نہیں ہوں جو دنیا میں تھا، پھر مجھے کیوں مار پڑ رہی ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایک چیز اس کی باقی رکھیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہاں اٹھ کے کہے کہ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں تو کچھ دوسرا تھا، میں تو فرشتہ تھا دنیا میں، تم مجھے عذاب دے رہے ہو. تو اللہ فرمائیں گے تمہاری ہڈی کا وہی ذرہ ہے، اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اسی سے ہم دوبارہ زندہ کریں گے. تو غرض یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے عمل کی توفیق دے. ہم آئے دنیا میں اسی لیے، کرنا ہے اور اچھے عمل کر کے جانا ہے. اپنی ذات کے ساتھ اچھا معاملہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے حقوق کی ادائیگی، اور پھر آگے چل کر پوری امت کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ ہمیں احسان کا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے. یہ ہے ان کے حق کی ادائیگی، اور پھر اللہ کا حق ادا کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر فرائض مقرر کیے ہیں، ان فرائض کو ادا کرنا ہے. مختصر فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہے، کتنا آسان ہے. اللہ نے سارے وقت کو نہیں گھیرا اس میں، تھوڑا تھوڑا وقت لیا ہمارا، سارا وقت ہماری دنیا کے لیے. کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کام پر چلا گیا، 6 گھنٹے کام کیا، 1:30 بجے پھر جماعت میں آ گیا اور نماز پڑھ لی، اس پر کوئی گناہ نہیں. خوب کام کرو، خوب دنیا کماؤ. اللہ نے کہا ہے کہ کماؤ اپنی ذات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، تو اجازت ہے. ظہر پڑھ کر پھر چلا گیا، عصر تک کام کرتا رہا، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر. عصر میں آ کر اللہ کا حکم ادا کر لو. 4 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 4 رکعت جماعت میں 8 منٹ ہو جائے گی، اور کیا ہوگی. تو اس طریقے پر تھوڑا سا اللہ کا حکم آتا ہے، اور باقی سارا ہمارا کام، ہمارا وقت ہمارے کام کے لیے، کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں ہے. جتنا چاہے کماؤ. پھر عشاء کے وقت تھک گئے تو آرام کر. اللہ نے کتنی لمبی رات بنائی، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے سوتا رہے آدمی، ساری تھکن دور ہو جاتی. کہ جی عجیب اللہ کا نظام ہے، تھوڑا بہت حکم ہے اللہ کا، اس کو کرنا ہے، اتنا کر لیا کامیاب ہو گئے، اور اس میں اگر ہماری کمی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی آپ کو ملازمت کے لیے بلائے کہ بھائی آپ ہمارے یہاں آ کر کام کرو، اور کرنا کیا ہے؟ صرف کرسی پر بیٹھنا ہے، صرف واچ کرنا، اور کچھ کرنا نہیں، بس بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی آ جائے اسے سلام اور الیک سلیک کر لینا، پوچھ لینا، بس پھر آگے کر دینا ہے. بتاؤ کیسے مزے کی نوکری ہے، مزے کا جاب ہے نا، نہ کچھ اٹھانا، نہ پکڑنا، نہ کچھ کرنا، بس آرام سے آدمی وقت پر آ جائے، بیٹھ جائے کرسی کے اوپر 8 گھنٹے، اور شام کو اپنا جو واجب ہے وہ حاصل کر لے. اس اللہ میں نے یہی کہا ہے، سب کچھ کرتے رہو، اللہ کا حق بھی ادا کر دو، فرائض کو ادا کر لو، سنتوں کے ساتھ زندگی گزارو، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اس دنیا سے تم جاؤ گے، اسی عمل کا اچھا بدلہ تمہیں ملنا ہے. اسی پر اللہ یہ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ بچانا کیسے ہوگا؟ جو بات عرض کرنی وہ تو اب ہے، اس کی پہلی بنیاد علم صحیح، صحیح علم. جتنا علم صحیح حاصل ہوگا اتنا ہی انسان عمل بھی صحیح کرے گا. صحیح علم سے صحیح عمل کی توفیق ہوتی ہے. غلط قسم کا علم ہو گیا، غلط قسم کا عمل ہوگا. لہذا ہر انسان صحیح علم حاصل کرے. علم یہاں پر دین کا بھی مطلوب ہے، دنیا کا بھی مطلوب ہے. دنیا کا علم مطلوب ہے دنیا کے کام کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے، اور آخرت کا علم مطلوب ہے، دین کا علم مطلوب ہے آخرت کے لیے. دونوں علم کو جوڑنا ہے، دونوں علم کو جوڑنا ہے. شکر ہے اللہ کا، ہمارے ان علاقوں میں اللہ نے جہاں کالج اور اسکول رکھی ہے وہیں پر مکاتب کا سلسلہ بھی رکھا ہے، مدارس کا سلسلہ بھی رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر انسان کسی بھی عالم سے اپنا رابطہ قائم کر کے کسی فارغ وقت میں کچھ پڑھنا چاہے، لکھنا چاہے، ہزاروں علماء موجود ہیں. شکر کا مقام ہے، ورنہ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں علماء ہی نہیں ہیں، ایک ایک عالم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. مشکل سے شہر میں ایک آدھ یا دو عالم ہوتے ہیں، اور وہ کام کتنا کر پائیں گے. یہاں تو الحمدللہ بستی ہے علماء کی، یہ مقام شکر ہے. کسی سے بھی انسان رابطہ کرے، جس سے مناسبت ہو، جس سے تعلق ہو، کہ بھائی 10 منٹ دے دو، آدھا گھنٹہ دے دو. ہم 24 گھنٹے میں اتنا وقت علم دین کے لیے رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی اگر موقع نہیں مل رہا تو کم از کم جو بچے پڑھنے کی عمر کے اندر، ان کو تو ضرور پڑھایا جائے. آپ جتنی فکر اسکول میں بھیجنے کی کریں، مدرسوں میں بھیجنے کی بھی اتنی ہی فکر کریں، خصوصاً مکاتب میں جو پڑھایا جاتا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے ہڈی پر انسان باقی رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، چل پھر سکتا ہے، ایسی یہ مکتب کی تعلیم ہے، بہت ہی اہم ہے، بہت مضبوط. جہاں نہیں ہے وہاں پوچھو کتنی جہالت ہے، اور کس قدر بے علمی ہے اور بے دینی پیدا ہو رہی ہے. ہمارے اکابر نے، علماء نے صدیوں سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو ماشاء اللہ ہر مسجد کے ساتھ جو مکتب کا نظام ہے، یہ بڑا قوی نظام ہے، اور اس سے انشاءاللہ ان بچوں کا مستقبل بنے گا. یہ بچے ماں باپ کے حق میں ذریعہ آخرت بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے. یہ مرنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، انہیں ہمیں علم دین سے بھی متعارف کیا، ہمیں علم دین عطا فرما، ہمیں ماں باپ کے حق پہچاننے کی توفیق ہوئی. اگر یہ علم دین نہ ہو تو کچھ بھی انسان نہیں جان سکتا. ان ہم اللہ کل انعام بل ہم اضل، انسان جانور کی طرح ہو جاتا ہے. دیکھ لیجئے جو صرف کالج کے انسان ہیں، جو صرف اسکولوں کے لوگ ہیں، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کا گھروں میں کیا معاملہ ہے، کیا معاشرہ ہے ان کا، اور ایک مسلمان کا گھر دیکھ لیجئے، آسمان و زمین کا فرق ملے گا. کچھ تو پاس لحاظ ملے گا. اب جتنا آپ علم دیں گے اتنا زیادہ لحاظ ہوگا. مکاتب میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، بیچارے علماء محنت کر رہے ہیں، کیا وقت ملتا ہے ان کو؟ مشکل سے 2 گھنٹے ملتے ہیں، और उसमें भी फौज की फौज होती है, गिने चुने बच्चे हों तो कोई बात भी है, फौज की फौज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। इसलिए हम सब की ये ज़रूरत है इन मकातिब की अहमियत को समझो और अपने बच्चों को मदारिस में ज़रूर भेजा करो, मकातिब में ज़रूर भेजो। ये तालीम ये उनके हक़ में भी मुफीद बनेगी, उनको जानवर बनने से रोकेगी और इंशाअल्लाह आपके हक़ में भी, यानी बड़ों के हक़ में भी, माँ बाप के हक़ में भी सदक़ा जारिया बनेगी। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फ़रमाए, हम सबको तौफीक अता फ़रमाए। चूँकि गुज़श्ता जुमा को मैंने इल्म ही पर बयान किया था, दो उलमा के हालात बयान किए, तो उसी पर मैंने कहा ये मज़मून पूरा कर दूँ ताकि हम सब के लिए इल्म की अहमियत मालूम हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें कामयाब फरमाए। आप देख रहे हैं ज़्यादा दुनिया में सफ़र करो, आप हत्ता के इस्लामी मुल्कों में आप सफ़र करो, आप वो माहौल नहीं देखोगे जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी शुक्र का मकाम है, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा फ़र्क है, ये कितना बड़ा फ़र्क है। ये सिर्फ बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह उन उलमा के जिन्होंने मकातिब और मदारिस का जाल फैलाया हिंदुस्तान और पाकिस्तान और एशिया के मुल्कों में, उसी की बरकतें यहाँ और पूरी दुनिया में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से लोग बाशरा हैं, दीन को समझते हैं, दीन पर अमल करते हैं, मजालिस में आते हैं, मजालिस को समझते हैं, किसका क्या हक़ है उसे अदा करते हैं, हुकूक़ुन्नास इंसानियत उनके अंदर पाई जाती है। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही।